الرحمن الرحیم، یہ جو ہماری آج کی محفل ہے اور یہ جہاں پہ ہمارے جو دوست جمع ہوئے ہوئے ہیں، اس میں ایسے نوجوانوں کی تعداد موجود ہے کہ جن کو ہم آج کی اپنی اصطلاح میں نظریاتی دوست کہتے ہیں.
اگر ان وصف را به دنبال دارن که دارن، باید اهل نظر باشن.
اور اگر یہاں موجود افراد اسی صفت کو اپنائیں کہ انشاءاللہ وہ اپناتے ہوں گے، تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ نظریاتی، یعنی وہ کہ جو اہل نظر ہوتا ہے.
حالا اہل بصر بودن پر
بیشتر، اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اہل بصر یا ببصیر شخص، اس پہ ابھی بات نہیں کر رہے، ہم اہل نظر کی بات کر رہے ہیں.
اور اس سے شما باید ایک سلسلے مفاهیم رو یا مطالعه کنید یا بشنوید به خاطر بسپارید.
اسی کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی اس بات کی، کچھ مفاہیم کو آپ کو پڑھنا ہوگا، مطالعہ کرنا پڑے گا، یا کم سے کم اسے سننا پڑے گا، اور سننے کے بعد اسے اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہوگا.
یکی از مفاہیم مفہوم حقوق ہے.
جو باتیں جن کو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے، ان میں سے ایک مفہوم حقوق سے متعلق ہے.
حقوق سیاسی،
جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے حقوق آتے ہیں، سیاسی حقوق ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں.
حقوق اجتماعی
حقوق ہوتے ہیں.
حقوق بین الملل،
انٹرنیشنل حقوق یا رائٹس ہوتے ہیں.
حقوق در اقتصاد،
اقتصادی حقوق ہوتے ہیں.
و یہ حقوق ہم داریم، حقوق بین برادران.
ایک اور حق ہوتا ہے کہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہے آپس میں دوستوں کے درمیان حقوق.
حقوق برادران دینی بر ہم،
دینی دوستوں اور بھائیوں کا ایک دوسرے پر حق.
ان حقوق اخلاقی،
اس حق کا تعلق، اس رائٹ کا تعلق اخلاق سے ہے.
این حقوق میتونه تو سازمان شما اگر اجرا بشه باعث یک همبستگی بسیار عالی بشه.
اور اگر اسی حق کی رعایت کی جائے تو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بہت اچھی فضا، بھائی چارگی کی فضا، تعاون کی فضا برقرار ہو سکتی ہے.
اما برای ورود به این مبحث یک مقدمه لازم ہے.
لیکن اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ایک ابتدائی نکات ہیں، کچھ ان کو سمجھنا ہوگا.
و اون مقدمه اینه، میدونید جایگاه افراد از نظر اسلام در جامعه به واسطه لیاقت ها و قابلیت ها متفاوت و مختلفه.
اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کی کسی بھی سوسائٹی میں جو حیثیت ہوا کرتی ہے، اس سوسائٹی کی نسبت ان افراد میں جو صلاحیت پائی جاتی ہے، ان کی جو ظرفیت اور صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ جو کام انجام دیتے ہیں سوسائٹی کے لیے، اس کے مطابق ان افراد کی منزلت ہوتی ہے.
تو جامعی کی شما در زندگی می کنید، افراد با قابلیت های متفاوت و مختلف یاد می شن.
جس سوسائٹی سے آپ لوگوں کا سروکار ہے، جہاں آپ زندگی گزارتے ہیں، یہاں افراد مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ان کی پہچان ہوتی ہے.
مومن، انقلابی، غیر مؤمن، غیر مؤمن یعنی مؤمن در مقابل فاسق.
کہتے ہیں کہ خود کیٹیگریز جو بنائی جا سکتی ہیں ان میں مثلا مومن ہے، انقلابی ہے یا غیر مومن، وہ شخص کے جو مومن کے مقابلے پر
جوان اس پاس ہے بڑی شیعہ مرتضی
مسلمون. مثلا یہاں پہ جو آقا نے اس کی تشریح کی تھی کہ مومن سے مراد میری وہ ہے کہ جو عملی طور پر ایمان پر کاربند رہتا ہے، غیر مومن سے مراد فاسق ہے، غیر شیعہ نہیں
ہے.
یا مثلا ایسا شخص کے جو لاپرواہ ہے احکام دین کی نسبت، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے.
انہا در نگاہ اسلام از جہت خودشون مختلف ہیں،
اسلامی نگاہ کے مطابق یہ لوگ اپنی حیثیتوں میں مختلف کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں.
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون.
قرآن کریم کی آیت ہے کہ کیا مؤمن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے خود قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے.
خصوصیات ذاتی افراد،
انسانوں کی ذاتی خصوصیات،
یہ مقدمات
تھا، یہ بھی مقدماتی بحث ہے. ہم اس گفتگو کو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کا ذہن آمادہ ہو، پھر ہم حقوق کی بحث کے اندر جا سکیں.
افراد مختلف ہیں،
بس افراد مختلف ہوتے ہیں،
اختلاف پذیرفته شده.
اور یہ آپس میں اختلاف جو ہوتا ہے، یعنی کون سا اختلاف؟ صلاحیتوں کا اختلاف، لیاقت کا اختلاف، اس کے بعد کاموں کا اختلاف، اور یہ وہ اختلاف ہے کہ جو لوگوں کے درمیان تقریباً ایکسیپٹیڈ ہے. اور یہ اختلاف اس لیے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں چونکہ حقیقت میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر کسی کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، کاموں کا انداز مختلف ہوتا ہے.
این درست ہے. آیا این باعث می شود که من حقوق اون فرد لاابالی برادر را نادیده بگیرم؟
اب اگر یہ اختلاف حقیقت ہے، نظر آ رہا ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی میرا برادر مومن ہے اور وہ دینی احکام کی نسبت لاپرواہ ہے، تو میں اس کی لاپرواہی کو جواز بنا کر اس کے حق کو ضائع کروں؟
فرض کرنے سے من انقلابی نہیں، آیا من باید به خودم حق بدم که حقوق او رو نادیده بگیرم؟
مثلا کوئی میرا دوست ہے، میرا کوئی برادر دینی ہے، وہ انقلابی نہیں ہے، انقلابی سوچ نہیں رکھتا، کیا مجھے حق ہے کہ اپنی انقلابی سوچ کے تحت کہوں کیونکہ وہ انقلابی نہیں اس کا حق ضائع کروں؟
یا او حق بھی دارد، من ہم حق بھی دارم، ان حقوق باید رعایت بشود.
یا نہیں، معاملہ برعکس ہے، اس کی گردن پر میرا حق ہے، میرا حق اس کی گردن پر ہے، ہم دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا.
یادتون باشه اینا مباحث بنیادی اخلاقی اجتماعی.
یہ ذہن میں رہے کہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ اجتماعی اخلاق کے بنیادی نکات ہیں.
اگر ما به این نکات دقت کنیم بہتر میتونیم جلد کنیم.
اگر ہم ان نکات کو توجہ سے سنیں، اس کو سمجھیں، تو ہم زیادہ اس میں کامیاب ہوں گے کہ لوگوں کو اپنی جانب مائل کر سکیں. خلاصہ یہ کہ لوگ مختلف ہیں،
متفاوتیم و متفاوت ہیں،
لوگ مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف صلاحیتیں رکھتے ہیں.
اما چه کنیم که انما المؤمنون اخوه، لیکن حقوق برادری مال این مرحله.
لیکن کیا کریں کہ ہمیں اسی جو ہمارے ذاتی اختلاف ہوتا ہے، ذاتی زمرات صلاحیت کے اختلاف کی طرف بات ہو رہی ہے، کہ ہمارے صلاحیتوں کے جو اختلاف ہیں ایک دوسرے سے، قابلیتوں کے جو اختلافات ہیں، ان کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ بے شک مؤمنین آپس میں بھائی ہیں. جب بھائی ہیں تو پھر حقوق کی بات آتی ہے.
یعنی اگر یہ خود بچه مسلمانی لاابالی باشد، این صدق برادر برش نمی کنن؟
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دینی احکام کی نسبت لاپرواہی کا ارتکاب کر رہا ہو تو اس کے اوپر سے ہی ٹائٹل ہی ہٹ جائے کہ جس کو کہا گیا مسلمان بھائی ہے؟
بگو خوب برادر لاوبالی قبول داری، بری برادر
ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس انما المؤمنون اخوہ سے باہر چلا گیا، اس بھائی والی کیٹیگری سے باہر چلا گیا. باہر نہیں گیا، آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ بھائی لاپرواہ ہے.
پس تفاوت رو قبول داریم،
پس هم مختلف فرقوں کو قبول کرتے ہیں
اما اخوت رو هم باید بپذیریم
لیکن انہی فرق اور اختلاف صلاحیت کے ساتھ ساتھ اخوت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے
حالا کہ اخوت رو پذیرفتیم
اب اگر ہم اخوت کو تسلیم کر لیں
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اینجا پیوند برقراره
اب اگر ہم نے اخوت کے رشتے کو مان لیا تو پھر قرآن کی دوسری آیت ہم سے کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مؤمنوں اور مؤمنات میں سے بعض ایک دوسرے کے اولیاء ہیں یہاں پہ ہمیں ایک رشتہ تعلق بنتا ہوا نظر آتا ہے
یعنی من با تو ایک رشتہ دارم تو با من ایک رشتہ داری او با او ایک رشتہ داره تمام جامعه ما به حسابی رشتہ دار ہمند
یعنی اب اس آیت کے مطابق میرا آپ سے ایک رشتہ ہے تعلق ہے آپ کا مجھ سے ایک رشتہ تعلق ہے اس کا اس سے رشتہ ہے اور سب کا اجتماعی طور پر ایک دوسرے سے رشتہ ہے جہاں رشتے جڑ جائیں وہاں کہتے ہیں رشتہ دار
به تعبیر قرآنی ہر کسی بر دیگری نحو ولایتی دارد
قرآن کی تعبیر کے مطابق ہر مؤمن دوسرے مؤمن پر ولایت رکھتا ہے
یادمون باشه نیاییم خط کشی کنیم
ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم الگ الگ خطوط کو تقسیم کر سکیں
یاد من باشد کہ اگر بنا باشد پی خط کشی کنیم چیزی تہ قربول نمیمونه
اگر ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اگر ہم اسی طرح خط پر خط بناتے چلے گئے راستے الگ الگ کرتے چلے گئے تو کوئی بھی چیز بچے گی نہیں پھر
این معنیش نیست کہ دیدگاہ و نظریات انقلابی رو
البتہ اس بات کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے انقلابی نظریات سے صرف نظر کرنا شروع کر دیں
ان چنین عمل کنید تا مبانی انقلابیتون جای تحکیم بشه نهادینه بشه تو جامعه
بلکہ اس کے برعکس آپ کو ایسے کام کرنا چاہیے اور اس طرح کی کوششیں کرنے چاہیے کہ آپ کے انقلابی نظریات اور افکار معاشرے میں حاکمیت پیدا کر سکیں لوگ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں
ان روایات رو ببینید اینا همش مقدمات
تا ابھی ہم مقدماتی بحث میں ہیں ذہنوں میں رہے
میخوام ذہنتون آماده بشه بعد وارد حقوق بشه
جب آپ کے ذہن اس مقدماتی گفتگو سے آمادہ ہو جائیں گے پھر اپنی اصلی بحث حقوق کی طرف آئیں گے
روایت از حضرت باقر سلام اللہ علیہ حضرت باقر فرمود بعد از تو دارن اواخر جنگ جمل
ظاہر جنگ جمل کے آخری ایام تھے
خب جنگ جمل دیگه کار جنگ دیگه اما این حرفا نیست کار فرهنگی مقدم است بر همه چیز
جنگ جمل کے آخری ایام تھے لیکن جو چیز بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں آقا ارشاد فرما دیں کہ ثقافتی کام فرہنگی کام بہرحال اپنی اولویت رکھتے ہیں جنگ کا زمانہ ہے مگر ان کاموں کی اپنی جگہ ہوتی ہے
یادمون باشه اگر در جا میزنیم حال این که تحرکات فرہنگی ممکنه
اگر ہم اپنے کاموں میں پیچھے رہ گئے ہیں یا رہ جاتے ہیں بس اوقات تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم فرہنگی طور پر ثقافتی طور پر کام نہیں کر پا رہے
انسان سازیمون ملیں گے
یعنی ہماری جو انسان سازی کی پالیسیز ہیں اسٹریٹجیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہیں
حالا تو جنگ یہ نفر بلند شده قام رجلون یہ مرضی بلند شد گفت یا امیر المومنین اخبرنا عن الاخوان یا علی برا من برادران رو معرفی کن خبر بده کی هم
جنگ جمل ہو رہی ہے ذہنوں میں رہے میدان جنگ ہے اس میں جنگ ہو رہی ہے وہاں ایک مرد کھڑا ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام سے دریافت کرتا ہے کہ مولا مجھے خبر دیجئے کہ اخوان بھائی کس کو کہتے ہیں
بے من بگو برادران کیان ہیں کسانی هستن ہم بشناسم ایشون
اس نے کہا میں پہچاننا چاہتا ہوں کس کے لیے یہ چیز کہی جاتی ہے کہ وہ بھائی ہیں اخوان ہیں
فقال الاخوان صنفان
مولانا ارشاد فرمایا کہ اخوان یا بھائی کی دو کیٹیگریز ہیں
اخوان صغر اخبرادرانی که صغر هستن قابل اعتمادن
پہلی قسم جو امام نے بیان کی کہا بھائیوں کی پہلی قسم وہ ہے کہ جو قابل اعتماد ہوں، قابل بھروسہ ہوں۔
اخوان المخاشرہ، برادران غیر قابل اعتماد، اما یادت باشه برادران
ہیں۔ دوسری قسم مولانا نے بیان کی کہ دوسری قسم ان بھائیوں کی ہے جو قابل بھروسہ نہیں ہیں، لیکن نقطہ یہاں یہی ہے کہ ان کو بھی بھائی سے تعبیر کیا گیا کہ وہ بھائی ہیں۔
یعنی انما المؤمنون اخوة، اینا رو میگیره ہمین اخوانی کہ نمیشه بشون اعتماد کرد۔
یعنی اس روایت کے مطابق مولانا نے کہہ دیا کہ دو ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو قابل بھروسہ ہے، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو قابل بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی بھائی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔
ریاست بشن ندید، آقائی بشن ندید، اما اعتماد ہم نکنید، اما انہوں رو داشته باشید۔
مثلا ان کو کوئی عہدے نہ دو، ان کو کوئی اہم کام نہ دو، وہ اہم کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہارے بھائی ہیں۔
بعد فرمود بخوای بهت بگم اخوان الصفه کیانن؟
پھر امام نے اس شخص سے پوچھا، چاہتے ہو میں تمہاری رہنمائی کروں کہ قابل بھروسہ بھائی کون ہوتا ہے؟
اخوان الصفه انہی ہیں کہ دست تو ہستن۔
پھر امام نے ارشاد فرمایا قابل بھروسہ بھائی یعنی جو تمہارا ہاتھ ہو،
یعنی تو مغز متفکری، نگاہ میکنی چیزی میخوای بود اقدام میکنی،
یعنی وہ قابل بھروسہ بھائی وہ ہوتا ہے کہ تم سوچتے ہو، تمہاری فکر کو وہ اجرا کرتا ہے۔
بل جناب اونا بازهای تو هستن،
اور وہ قابل بھروسہ بھائی تمہارے پروں کی مانند ہیں،
اونجایی که تو توان کار نداری اونا اقدام میکنن،
اور جہاں تم کاموں میں کچھ پیچھے رہ جاؤ تمہارے وہی بھائی آگے بڑھ کے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔
اخوان الصفه بمنزله اهل المال تو ہیں،
اور یہ قابل بھروسہ بھائی تمہاری نسبت تمہارے مال کی طرح ہیں کہ قابل بھروسہ ہیں اور تمہارا سرمایہ ہیں۔
اگر چنین برادرانی پیدا کردی ہر چیزی میتونی
براشون بعد کن، بس اب اگر تمہیں ایسے بھائی نصیب ہو جائیں جو قابل بھروسہ ہوں اور تمہارے اس طرح سے کام کریں، تو جتنا ممکن ہو ان کے لیے خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو۔
اما ایوہ السائل، این رو هم بدون که چنین برادرانی خیلی کم هست،
لیکن اے سوال کرنے والے اس بات کو بھی جان لو کہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے بھائی بہت کم ہوتے ہیں یا ناپید ہوتے ہیں۔ معمولاً انسانوں کے ایک دوسرے سے تعلقات منفی فوائد اور شخصی فوائد کے گرد گھومتے ہیں۔
اما اخوان المکاشرہ،
دوسرا گروہ جو بھائیوں کا ہے وہ کون سا ہے؟ کہ جن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ان سے رشتہ بھائی چارگی کا رشتہ ہے۔
برو پیپسی بخور، پیپسی نہ خریدا، آئس کریم بخور۔
یعنی یہ وہ بھائی کے جو قابل بھروسہ اور اعتماد نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے ہاں سے جانے مت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ گیدرنگ کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے آئس کریم کھاؤ، آقا نے کہا پیپسی مت پیو، آئس کریم کھاؤ،
وہاں الفاظ بگیرید، مشکل نہ کرے،
یعنی ان سے ایک ایسی فضا برقرار کرو کہ تمہارے ساتھ بیٹھ سکیں، تمہارے ساتھ آ کے وہ تھوڑا سا ایزی فیل کر سکیں۔ ان لوگوں کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دو، نزدیک بلاؤ،
لا تقفن ذلك منهم، از اینا قاس نہ کن،
ان لوگوں سے بھی تم اپنے تعلقات کو توڑو نہیں، کاٹو نہیں۔
اما بلا تصربن ماورا ذلك، بیش از همین لذت بردن گهدهی دنبال چیز دیگه ندار، چون نمیشه بشون اعتماد کرد۔
یہ تمہارے بھائی ضرور ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک حدود کا خیال رکھو، یعنی کبھی ان کو ذمہ داریاں نہ دو، ان کے ذمے بڑے بڑے کام نہ لگاؤ، بس ان کا حد اتنی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، گفتگو کر لو، ہنس بول لو۔
روایت
کے مطابق، یعنی وہ تمہاری طرف بیٹھ کے ہنسے مذاق کرے، تم بھی اس کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کے ہنس کھل لو، وہ تمہیں آگے بڑھ کے گلے لگائے، تم بھی اسے آگے بڑھ کے گلے لگائے، وہ تمہاری دعوت کرے تمہیں بریانی کھلائے، تم بھی اسے بریانی
کھلائے،
اگر بعد میں اس کا دل چاہو سے تمہیں نہاری کھلائی، تم بھی نہاری کھلا دینا اسے۔
صحیح ہے نا؟ یادتون باشه مختلفن، بس متفاوتن،
انسان مختلف ہیں۔
خب این مقدمه بود،
یہ مقدماتی بحث تھی،
پس بدانید هم مختلفیم و متفاوتیم۔
پہلا نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم انسان صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں،
اما برادری
لیکن اس کے باوجود ہم آپس میں بھائی ہیں.
اما والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض.
قرآن کی آیت کے مطابق مؤمنوں اور مؤمنات میں ایک دوسرے کی ولایت حاکم ہے، ولایت کا رشتہ ہے.
این روایت هم که خوندن مالی بود بگم ببینید خود ترسیم متفاوت بودن برادران در این روایت آمده.
اور خود یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے روایت سے لا سکوں کہ افراد مختلف ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا احکام
بتا. راہکار ارتباط ہم در ہمیں روایت بیان
شد. اور اس مختلف گروہوں کے ساتھ آپ کس طرح سے ہمیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا چاہیے وہ روایت نے بیان کیا ہے.
یادتوں باشے برادری ہے،
پس ذہنوں میں رہے کہ ہمارا آپس میں بھائی چارے کی رشتہ ہے، تعلقات ہیں.
بعضهم اولیاء بعضهم ہا،
اور ایک ان میں سے بعض دوسروں کی نسبت ولی ولایت رکھتے ہیں، اولیاء ہیں، ان کے سرپرست ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ہے.
رشتہ دارید وہاں،
ہمارا آپس میں تعلق ہے، رشتہ ہے.
برادر اونا دیگه میبینے برادرش مشکلی پیدا کرده احساس تکلیف نمی کنن.
کیا اگر کسی بھائی کی نظر میں یہ آئے کہ اس کے دوسرے بھائی کو کوئی مشکل ہے تو وہ جس کی نظر میں چیز آئی اپنے لیے کوئی احساس نہیں کرتا کہ وہ اس کی مشکل کو حل کرے؟
وقتی کہ ببینن مشکل گرفتاری پیدا کرده دنبال حل او را نمی افتاد.
کیا اگر کسی کا اپنا سگا بھائی، حقیقی بھائی کسی مشکل میں پڑ جائے تو اس کے بھائی اس کی مدد نہیں کرتے؟
یہ برادر نظریاتی متدین خوب انچنانی ایکم نہ یہ خود لا اوپلی.
بھائیوں میں مختلف کیٹیگریز ہیں کہ ایک آپ کی طرح انقلابی ہے، افکار رکھتا ہے، ایک نہیں لاپرواہ ہے چیزوں کی نسبت.
یادتان باشد حقوق بے واسطے یہ لاوبالیگری از بین نمی رہا.
لیکن اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کی لاپرواہی کی نسبت جو حق اس کا آپ کی گردن پر ہے وہ حق ساقط نہیں ہوتا.
کوشش کنید در دائرے اخوت و برادری حقوق.
اب آ جاتے ہیں حقوق کی بحث کے اندر کہ اس اخوت اور برادری کے رشتے کے اندر تین حقوق ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تھوڑا سا اس طرح کی ہے کہ آپ کے ذہن اس سے نزدیک نہیں ہوتے، نامانوس غیر مانوس گفتگو ہے، تھک تو نہیں رہے آپ لوگ.
یادتون باشه باید با این مفاهیم که معارف ما هستن، معارف اخلاقی مون هست، باید با اینها مانوس بشیم.
آقا ارشاد فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ نوجوانوں کی کہ ان مباحث سے اپنے آپ کو آشنا کریں، مانوس پیدا کریں مفاهیم کے نسبت.
شما چه حقی بر برادرت دارید؟ برادرت چه حق حقوقی بر تو دارد؟
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دوسرے کی گردن پہ کیا حق ہے، اس کا آپ کی گردن پہ کیا حق ہے، معلوم ہونا چاہیے.
حالا من نمیخوام بحث فقهی بکنم از حقوق، فعلا بحث اخلاقی ہے.
اور میں یہاں پہ جو گفتگو کر رہا ہوں فقهی چیپٹر کی بحث نہیں کر رہا آپ کے سامنے، اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو گفتگو ہے وہ کر رہا ہوں.
اخلاق اگر حقوق مراعات بشے،
اگر ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے اس کا خیال رکھ لیا جائے تو ہماری بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی.
حقوق
تین حقوق کو بیان کیا جا سکتا ہے.
حقوق مادی،
پہلا حق مادی حق ہے.
حقوق معنوی،
دوسرا معنوی حق ہے.
حقوق عاطفی،
تیسرا عاطفی محبت کا حق ہے.
بلے سنو حقوق داری،
تین طرح کے حقوق.
حقوق مادی،
مادی حق.
حقوق معنوی،
معنوی حق.
حقوق عاطفی،
عطوفت یعنی محبت کا رشتہ، عاطفیت یعنی محبت کا رشتہ.
در بخش حقوق عاطفی یک میدان مسئله داریم.
جو تیسرا حق ہے جس کو محبت کا حق کہا جا سکتا ہے، یہ آقا فرماتے ہیں یہ پورا ایک وسیع میدان ہے، اس میں بہت گفتگو ہے.
حقوق مادی ماشاءاللہ،
حقوق مادی میں بھی اسی طرح بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے.
در بخش حقوق معنوی ہم همینطور،
معنوی حق میں بھی ایک مومن کا دوسرے پر معنوی حق ہے، اس پہ بھی بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے.
ان حقوق معنوی امشب بتائیں، حقوق معنوی رو بات
آج کی رات ابھی جو آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اس میں معنوی حق کے اوپر بات کریں گے.
دوستان انہا رو یادداشت کنید، بعد بیایید اشکال کنید.
اے عزیز دوستوں، ان باتوں کو جو میں بیان کر رہا ہوں اپنے پاس لکھیے، آئیے اس پہ مجھ سے سوال کریں. پھر
اگر چیزی براتون مجمل بمونه بیایید بپرسید.
اگر اس گفتگو کے دوران کوئی بات آپ کی نگاہ میں نامفہوم ہو، جو سمجھ میں نہ آئی ہو، آئیے پوچھیے، سوال کیجیے.
اگر برا تحقق این حقوق راہ برد نخائید دیا ان پہ پرسید.
اگر ان حقوق کو عملی جامع پہنانے کے لیے کوئی راستہ چاہتے ہوں آئیے میں آپ کو راستہ بتاؤں گا. ذہنوں میں رہے کہ وہ معاشرہ وہ طبقہ کے جہاں سوالات نہیں ابھرتے ذہنوں میں وہ جمود کا شکار ہے. ایک سوال نہ کرنے والا جوان ایک جوہر کی مانند ہے جو رک گیا, اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی تازگی نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنی ہمت دیں کہ آپ سوال پیدا کر سکیں, ذہنوں میں سوال آئے آپ کے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو آپ کے سوال کا جواب دیں گے. میری بات پر بھروسہ کیجیے گا, یقین کیجیے گا کہ اگر ایک نوجوان آئے گا سوال پوچھنے آئے گا میں ایک گھنٹہ بھی اس کو دوں گا بیٹھوں گا. انسان کی قابلیت صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے وقت طے کیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا وقت دینا چاہیے. مثلا بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں قومس کی رقومات دینے آتے ہیں, وہ اتنی اسی حد تک کے لیے آتے ہیں, میں بھی بس دو منٹ میں فارغ کر دیتا ہوں. یا مثلا کوئی ایک فقہی سوال پوچھنے آتا ہے ایک منٹ میں جواب دے دیتا ہوں چلا جاتا ہے. لیکن آپ جوانوں کے ذہن میں اجتماعی سوالات ہونے چاہیے, آپ کے ذہنوں میں تو سیاسی سوال ابھرنے چاہیے, دوسرے بھائیوں کے ساتھ زندگی اس کے طور طریقوں سے متعلق سوالات آنے چاہیے. آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پر سوال ابھرنا چاہیے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس معاشرے میں جس طبقے میں جس گروہ میں سوالات ابھرتے ہیں یہی طبقہ یہی گروہ یہی معاشرہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہوگا. یعنی ہمیں جو ہمارے آئی ایس او کی جو آرگنائزیشن ہے آئی ایس او کی جو تنظیم ہے اس کو تو اعتراض پہ اعتراض کرنا چاہیے. میں نے بریکٹ میں حلقہ سکھایا آگا ایسے ہی ہے. آغا نے نقطہ میرا پٹا دیا, آغا نے کہا کہ ذہن میں رکھیے گا کہ اعتراض اور اہانت میں فرق ہوا کرتا ہے. علمی سوال کیجیے, آئیے فکری سوال کیجیے, سیاسی سوال کیجیے, ہمیں پتا ہوگا ہم جواب دیں گے اس کا. آخر اس میں کیا برائی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, روزانہ چار پانچ صفحے کسی کتاب کے پڑھیں اور اس میں سے کوئی سوال آتا ہو اس کا آگے پوچھیں.
اگر ہم بتوانیم جامعہ رو به این طرف سوق بدیم یکی از حقوق رو برآورده کردیم.
اگر ہم اپنی سوسائٹی اپنے سرکلز اپنے معاشرے کو اپنے طبقوں جو جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اس سمت میں لے کر چل پڑے تو ہم نے اپنے حقوق میں سے ایک حق کو ادا کر دیا.
یکی از حقوق معنوی حمایت های فرهنگی,
معنوی حقوق میں سے ایک حق فرہنگی حمایت ثقافتی حمایت ہے.
بله بالا ارتقا و بالا بردن سطح آگاهی های سیاسی اجتماعی علمی جامعه.
یعنی ہم اپنے ثقافتی اور فرہنگی کاموں کے ذریعے سے اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کی علمی بنیاد کو آگے بڑھا سکتے ہیں, ان کے سیاسی فکری شعور کو آگے پروان چڑھا سکتے ہیں.
یہ حرف خوب بھی میری برا دوسرے ایس ایم ایس کو,
اب اگر کوئی اچھی بات آپ کی سمجھ میں آئے اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے دوست تک پہنچا دیں.
یہ روایت خوب بھی میری برا دوسرے ایس ایم ایس کو,
اگر کوئی اچھی مستند اتھینٹک روایت ہو تو اس کو آگے ایس ایم ایس کے ذریعے پھیلا دیں.
یہ کھڑا خوب ہے دیگر برادر بھی میری بار دیگر ایس ایم ایس کو,
اگر کوئی اچھا کام آپ کے سامنے آ رہا ہو اس کا نتیجہ اچھا ہو اپنے دوست کو ایس ایم ایس کے ذریعے خبر دے دیں.
عوض این ایس ایم ایس ها که باعث ارتقاء فرهنگی جامعه میشه ایس ایم ایس های میزنیم فحش و اهانت و جسارت و
ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کس طرح کے ایس ایم ایس اور میسیجز آگز میں چل رہے ہوتے ہیں جس کے اندر کسی کی توہین ہوتی ہے, کسی کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے, فوشہ کی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی ہے, یہ چل رہا ہوتا ہے. نہیں, اس کے بجائے ایسے ایس ایم ایس کریں گے جس کے ذریعے ہماری ثقافتی ہمارے فرہنگی ارتقا ہو.
اخبار سیاسی رو بگیرید,
مثلا سیاسی خبروں کو لیجئے،
در غزہ چه میگذرن،
غزہ میں آج کیا مصیبت کی گھڑی ہے.
مثلا امشب اگر شما اخبار سیاسی غزہ رو گوش داده باشید، میبینید رو سر اورشلیم پهپادهای بله
درون بله
بی موتو بی سرنشین آمده عکس برداری کرده. ببینه این موشک ها چقدر موثر بوده. بر برادر اسمس کن.
مثلا اگر آپ نے آج کی خبر سنی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یروشلم کے اندر ڈرون طیاروں کو بھیجا گیا اور ان کی پوری ایک فضا بنا دی گئی تاکہ وہ جا کے اوپر سے تصویریں لے سکیں کہ جو بمباری کی گئی ہے اس کے نتائج کیا نکلے، اس کے اثرات کہاں تک پھیلے ہیں.
مرکز اٹومی اسرائیل موشک زده شده، اسمت کن.
یعنی آپ اپنے دوست کو بتائیے کہ اسرائیل کے حساس مراکز پر راکٹ فائر کیے گئے ہیں، اس خبر کو پھیلائیے. آئی
نتانیاہو جلسہ رو ترک کرده، فرار کرده، رفته تو هوا، توی نمیدونم پناهگاه. اسمس کن.
مثلا نتانیاهو جو ہے وہ اس وقت فراری ہو چکا ہے، اس نے کسی مخفی پناہگاہ میں پناہ لی ہوئی ہے، اس کو بتائیے اپنے دوستوں کو.
ارتقاء فرهنگ
سیاسی شعور بڑھائیے اپنا.
چه عوض حرفای عجیب و غریبی که اسمس میشود، ما بیایم چیز دیگری رو اسمس کنیم
بجائے اس کے کہ عجیب و غریب الٹے سیدھے ایک دوسرے کو اسمس بھیجتے رہیں جس کا کوئی مقصد نہ اللہ حاصل ہے. اسمس اس کی نسبت یہ کرنا چاہیے.
برای تعالی علمی بچه‌هامون کلاس‌های تقویتی رو بگذاریم.
اپنے بچوں کی علمی سطح کو بڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایڈیشنل کلاسز کو رکھنا چاہیے.
برای تعالی جهات مذهبی بچه ها جلسه بگذاریم.
بچوں کی مذهبی سطح کو، فکر کو بڑھانے کے لیے اس سے متعلق کلاسز ہونی چاہیے.
اولین حقی که تو بر من داری، من بر تو دارم.
وہ جو پہلا حق جو میرا آپ کے اوپر ہے اور آپ کا میرے اوپر ہے.
سازمان بر شما داره که ما بر سازمان داریم. ارتقای فرهنگی
جو پہلا حق ہم سب کا ایک دوسرے کی گردنوں پر ہے، آرگنائزیشن کا ہمارے اوپر، ہمارے آرگنائزیشن کے اوپر ہے، وہ اپنی اس آرگنائزیشن کو علمی اور ثقافتی بنیاد اور طور پر آگے بڑھا رہے ہیں.
این باید توسعه پیدا کند. حق
یہ حق ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں، اس کو وسعت دیں.
شما جوانها باید این حق رو بشناسید.
آپ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کو پہچانیں.
یادتان باشد حق گرفتنی نہ دادنی.
یہ بھی ذہن میں رہے کہ حق کو لیا جاتا ہے، حق کبھی کوئی سجا کر نہیں دیتا.
حق رو باید گرفت،
حق کو لینا چاہیے.
حق دادنی نیست، گرفتنی.
حق کو آگے بڑھ کے لینا پڑتا ہے.
باید بگیری.
یہ ایک حق ہے جو آپ کو لینا چاہیے.
ما یادت باشے خودت هم مسئولی، باید حقی رو ادا کنی.
فقط ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنا حق آگے بڑھ کے لے لیں، بلکہ جو دوسرے کا حق آپ کی گردن پر ہے وہ بھی ادا کریں.
ہمیں ان حرفوں رو کہ زدم مال این بود در باب ارتقاء فرهنگی. یه روایت براتون بگم.
یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کی تاکہ اب ایک روایت کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ کس طرح اپنی ثقافتی اور فکری بنیادوں کو آگے بڑھانا چاہیے.
امام صادق فرمود سلام اللہ علیہ، اتقوا اللہ تقوی
پیشے کن. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو.
وَكُونُوا اِخْوَانًا بَرَرَحْ. اِخْوَا برادران خوبی باشید برای هم.
تقوی اختیار کرو اور ایک دوسرے کی نسبت نیک بھائی بنو، اچھے بھائی بنو.
مُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ. حُبَّتُن اِ حُبَّ مُتَقَابِلَا. حکم متقابل برا خدا ہوئی.
اور تمہاری آپس میں جو محبت ہو وہ اللہ کی خاطر ہو.
خیلی ہم قشنگ میشے نگاہ کرتے ہیں مسئلہ.
بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے پہ نگاہ کی جاتی ہے.
خدا رو میشناسیم یا نا؟
واقعا ہم خدا شناس بھی ہیں کہ نہیں؟
میدونیم بندے این برادر کہ تو با تو برادر است ایاد اللہ.
آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو آپ کا بھائی ہے جس کو کہا گیا نم المؤمن اخوا، تمہارا بھائی ہے، یہ خدا کا عیال ہے.
متحابین فی اللہ، حبتم برا خدا.
جیسے امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آپس کی محبت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے.
متواصلین، بہم وصل بشید.
اس کے بعد اپنے آپس میں محبت کو اللہ کی خاطر انجام دو اور آپس میں وصل رہو, جڑے رہو, جڑے رہو آپس میں.
اگر بنا باشی از ہم جدا باشی خوب چی برادری,
اگر آپس میں جدا جدا ہو گئے تو یہ کیسی بھائی چارگی, یہ کیسا رشتہ ہے؟
با ہم بودن یہ حق ہے,
یہ ایک ساتھ رہنا, جڑے ہوئے رہنا بھی ایک حق ہے.
متراحمین نسبت به هم مهربان باشی,
ایک دوسرے
حق اخلاقی ہے,
ایک دوسرے کی نسبت رحم دلی سے پیش آؤ, ایک دوسرے کی نسبت مہربانی سے پیش آؤ, یہ بھی حق ہے.
بطلاقو با ہم ملاقات کنی,
آپس میں ملتے رہو, ملاقات کرتے رہو.
برای چی؟ بتذاکروا امرنا, راجع به مسائل شیعی با هم مذاکره کنید.
آپس میں جڑے رہو, آپس میں ملتے رہو تاکہ ہمارے امر کو زندہ کر سکو, اس کے بارے میں بات کر سکو, شیعت کے مسائل کو ایک دوسرے سے شیئر کر سکو.
یعنی نسبت به برادر با خبر باش,
یعنی اپنے بھائی کی نسبت تم خبردار رہو,
نسبت مسائل جامعت با خبر
باش, معاشرے کے مسائل سے واقف رہو.
فاحیو حیات زندہ نگہ دارید امر مالا,
اور ہمارے امر کو زندہ رکھو.
این یہ حق,
یہ بھی ایک حق ہے.
حق دوم, حق دوم نقد خیر خواهانا,
دوسرا حق ایک برادر مومن کا دوسرے برادر مومن پر یہ ہے کہ وہ خیر خواہی کی نیت سے نقد کرے, تنقید کرے.
اگر از برادر ای بی دی دی برادرانه مشفقانه خیر خواهانه در خوشش,
اگر آپ نے اپنے کسی برادر مومن سے کوئی غلطی دیکھی, کوئی عیب دیکھا, کوئی خطا دیکھی, تو مہربانی کے ساتھ مشفقانہ انداز میں اس کے نزدیک, اس کے پاس جا کے آہستگی سے اس کو بتائیے کہ بھائی تمہارے اندر یہ پرابلم ہے.
نہ دنبال این باشی دست مچ ازش بگیری,
ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی بدلہ لینے کی طرف ہوتا
ہے. کوئی برات دستش رو بگیر نہ مچش رو,
آپ اس کی کلائی پکڑ کر اس کو نہ کھینچیں, یعنی بدلہ نہ لیں, بلکہ اس کا ہاتھ تھامیں, اس کے ساتھ محبت کریں.
خیانت میکنے دوستی میکنے مچش رو بگیرن,
کس کی کلائی پکڑی جاتی ہے؟ مثلا کوئی چوری کرتا ہے, آپ کلائی پکڑ کے تھام لیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں.
دنبال مچگیری نہ باشیم,
اس کی کلائی کو نہ مروڑیے,
دنبال دستگیری باشیم, دست به دست هم بدیم, کمک کنیم هم دیگر رو,
بجائے اس کے کہ کلائیاں مروڑیں دوسرے کی, ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامیں, دوسرے کے ہاتھوں کو گرہ لگائیں.
باید شما نسبت ببینید اگر بخواید یه سازمان درست باشید, داشته باشید, بی عیب باشه, فعال باشه, متحرک باشه, نقد خیر خواهانه میکنید.
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن سالم ہو, اس کے اندر عیب کم سے کم ہو, وہ اپنے کاموں کو صحیح سمت میں چلائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خیر خواہانہ نیت سے تنقید کرنی چاہیے, سننی چاہیے.
حرف تو میزنی, نقد تو میکنی, اما دعوا نمیکنی.
آپ اپنی بات کریں گے, اپنا پیغام راز, اپنا احتجاج کریں گے, لیکن جھگڑا نہیں کریں گے آپس میں. شما دوبارہ دیکھیے,
تذکر بده در گوشش بگو, اما احتجاجی که منجر به مشکلی بشه نه,
یعنی وہ احتجاجی طریقہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا کہ جیسے لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے, بلکہ آپ ایک اچھے انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ باتوں کو کرتے ہوئے اپنی بات پہنچا دیجیے.
علی مرتضی
سلام اللہ
به حضرت مجتبی
کہ امروز روز ولادت شده, امام علی مرتضی نے امام حسن مجتبی کے جن کی آج روز ولادت گزر گیا فرمایا, بنگر
به مرتضی که امروز روزه را با بوسه از لب پسر افطار میکنه.
دیکھو آج کتنا دیکھنے والا منظر ہے کہ علی مرتضی نے اپنے روزے کو حسن مجتبی کے لبوں پر بوسہ دے کر افطار کیا ہے.
بنگر به مرتضی که امروز روزه را با بوسه از لب پسر افطار میکنه. حالا علی مرتضی در مسئله نقد خیرخواهانه سفارشی به حضرت مجتبی
داره. امام علی علیہ السلام نے یہ جو بھی ہم نے نقطہ بیان کیا کہ ایک دوسرے کا حق ہے کہ ہم خیرخواہی کی نیت سے تنقید کریں اور سنیں, اس کے لیے امام حسن سے کچھ ارشاد فرمایا.
امحض اخاک النصیحه, در نصیحت برادر بی قرض باش,
امام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے کسی برادر مومن کو نصیحت کرو تو بے غرض ہو کے بات کرو. بعض اوقات جو غرض ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں تمہیں اس کے پیچھے فلاں صاحب کی کوئی غرض تھی, کوئی مطلب پوشیدہ ہے. غرض ہم وزن ہے مرض کے.
ارے 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 ببینید نصیحت خیرخانه باشد نہ نصیحت مریضانه و مقرضانه.
ہمیں ایک دوسرے کو جو نصیحت کرنی چاہیے وہ خیر خواہی کی نیت سے, بھلائی کی نیت سے کرنی چاہیے. اس کے پیچھے ہمارا اپنا کوئی مطلب چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نصیحت کی آڑ میں کر رہے ہوں. اس کے بعد امام علی نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت بے غرض ہو, بغیر کسی مقصد اور ہدف, یعنی تمہارا اپنا ذاتی مقصد نہ ہو. دوسرا یہ کہ جو اس کی مدد ہر حال میں تم کرتے رہو.
ساعدو
جو لفظ استعمال ہوا روایت میں, اس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مدد کرو, یعنی اس کو جیسے بغل سے اٹھایا جاتا ہے, کسی کو سپورٹ کیا جاتا ہے, مدد کی جاتی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ زمین پہ گرے, نہیں, اس کو اس طرح سے اٹھاؤ کہ جیسے کسی کی مدد کر کے اس کو چلنے میں مدد دی جاتی ہے.
امام صادق فرمودی روایت معروف دیگه, احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی, به عنوان هدیه. یادتون باشه این که کسی به من عیب من رو بگوید این هدیه.
اور ایک مشہور روایت جو آپ سب نے سنی ہوگی یقیناً, امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مجھے اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہے کہ جو میرے عیوب کو میری طرف لوٹائے. امام نے اس روایت میں لفظ ہدیے کا استعمال کیا ہے کہ میں اس عیب کو جو میرا بھائی مجھے بتا رہا ہوتا ہے میں اس کو ہدیہ سمجھتا ہوں. مثلا یا دوسری روایت کے مطابق جس میں کہا گیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, ہمارا کوئی برادر مومن آ کر آئینہ بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی جائے اور آئینے میں اپنے آپ کو نگاہ کرے, یعنی اس میں اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ جب آئینہ بند کر آتا ہے تو آئینہ کیا کرتا ہے, آئینہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو اصل ہوتی ہے چیز. اب اگر کوئی ٹیڑھا ہو کے آئینے میں دیکھے پھر کیا یہ آئینہ خراب ہے, مجھے تو ٹیڑھا نظر آ رہا ہے. غلطی آئینے کی نہیں ہے, یعنی اگر تم ٹیڑھے نظر آ رہے ہو آئینے میں تو یہ قصور آئینے کا نہیں ہے, قصور تمہارا اپنا ہے کہ ٹیڑھے کھڑے ہوئے ہو.
آئینے شکستن خطا,
اس موقع پر اپنے آپ کو توڑو, آئینے کو پتھر نہ مارو.
آئینہ سالم ہے
کیونکہ آئینے میں تو کوئی نقص نہیں ہے, وہ سالم ہے, جو تم ہو وہ دکھا رہا ہے. آپ کا ایک دوست ہے جو آئینہ بن کر سامنے آیا ہے, یعنی آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں, اپنے آپ کو دیکھ سکیں, اپنے نقص کی طرف متوجہ ہو سکیں.
قبول داریم نحوه تذکر دادن یا نقد خیرخانه باید مثل هدیه بردن باشه.
خب یہ اس بات کو ہم قبول رکھتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو ہم تنقید کرتے ہیں یا اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, تذکر دیتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, یہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے آپ کسی دوست کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کے جاتے ہیں, عزت و احترام کے ساتھ.
یکی دیگر از حقوق,
تیسرا حق ایک مومن کا دوسرے مومن پر. تقریباً 10 تقریباً 20 تک حقوق ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں.
یکی دیگر از حقوق, این خیلی مهمه دوستان, ترک دوستی با دشمنان رفیق.
ایک اور حق جو ایک مومن کا دوسرے مومن میں ہے پر ہے وہ یہ کہ جو آپ کے دوست کا دشمن ہو اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دی جائے.
عزیزم یا مخلصتم, نوکرتم, شاگردتم, رفیقتم, میرید با دشمن اون دوستی میکنم.
مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے انسان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, آپ کو چاہتا ہوں, میں آپ کا مخلص ہوں, آپ کا غلام ہوں, لیکن اس کے دشمن سے بھی دوستی رکھتا ہے. کسی نے ایک مرغا چرا لیا اور اپنے کوٹ کے نیچے رکھ لیا اور اس کی دم باہر سے نظر آ رہی تھی, اور اس نے کہا کہ حضرت عباس کی قسم میں نے مرغا نہیں چرایا.
قسم حضرت عباس رو قبول کنم یا این دو میں قبول.
تو اس دوست نے دوسرے نے کہا کہ مجھے یہ مشکل میں پڑ گیا ہوں، یہ بتاؤ میں حضرت عباس کی قسم کو سچا مانوں یا جو دو باہر نکل رہی ہے اس کو سچا مانوں. یعنی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی اپنے دوست سے کہے میں بہت مخلص ہوں تم سے، بہت محبت عقیدت رکھتا ہوں، لیکن اس کے دشمن سے دوستی بھی رکھتا ہوں. یہ آپ کی سطح پہ شاید اتنی محسوس مثال نہ ہو، اتنی محسوس نہ ہو، لیکن بین الاقوامی طور پر جو مسائل ہیں ان میں یہ چیزیں بہت اچھی طرح نظر آتی ہیں. مختلف آرگنائزیشنز کے اندر جو تعلقات ہیں وہاں نظر آتی ہیں چیزیں، یہ انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ قابل محسوس ہیں.
یکی از حقوق برادرانه این است که با دشمن رفیقت و برادرت دوستی نکنی.
پس حق ہے یہ ایک مومن کا، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر حق یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی بھائی ہے برادر ہے مومن کی کسی سے دشمنی ہے آپ اس سے دوستی نہ رکھیں.
این روایت رو ببینید،
اس روایت کو بھی سنیے.
لا تتخذن عدو صدیق صدیق صدیقا مبادا دشمن صدیقت رو صدیق بگیری.
روایت نے بیان کیا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ اپنے دوست کے دشمن کو تم دوست رکھنا شروع کرو.
فتعادی صدیق،
اگر تم نے ایسا کیا اپنے دوست کے دشمن کو تم نے اپنا دوست بنایا تو نتیجے میں تم نے اپنے دوست کے ساتھ دشمنی کی.
یادتون باشه یہ ملاک ہے،
یہ ایک معیار ہے دوستی کا.
روایت دیگر
امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ دوست یا دوستیاں تین طرح کی ہوتی ہیں، اور تیرے اور تمہارے دشمن بھی تین طرح کے ہیں. یہ سارے اجتماعی حقوق پر ہم بات کر رہے ہیں، اجتماعی رائٹس. ہمیں ان حقوق کو پہچاننا چاہیے.
حقوق کو اگر ملاحظہ کنیم اخوت میاد، وحدت میاد، انسجام میاد، رفاقت میاد، همدلی میاد.
اگر ہم ان حقوق کا خیال رکھیں گے تو پھر نتیجے میں ہمارے درمیان وحدت کی فضا بھی حاکم ہو جائے گی، بھائی چارگی کی فضا بھی بن جائے گی، برکت بھی آ جائے گی. امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دوست بھی تین طرح کے ہیں، تمہارے دشمن بھی تین طرح کے ہیں.
بس و استقاؤک، اما برادر رفقا
دوست کون ہیں جو تین طرح کے ہیں؟
صدیقک،
پہلا دوست وہ ہے کہ جو تمہارا ڈائریکٹ دوست ہے.
صدیق و صدیقہ،
اور پھر تمہارے دوست کا جو دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے.
و عدو و عدو،
اور تمہارے وعدو وعدو، اور تمہارے دشمن کا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا
دوست.
تمہارے دشمن کا جو دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہے. اس چیز کو، اسی حدیث کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو سیاسی معاملات ہیں میں بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر، اداروں کے اندر ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں. بس پہلا دوست تمہارا اپنا دوست ہے.
صدیق و صدیقہ،
تمہارے دوست کا جو دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے.
وعدو و عدو،
اور تمہارے دشمن کا جو دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہے.
اما دشمنا کیا؟
اب دشمن کون کون ہیں؟
وعدوک عدوک،
پہلا تمہارا اپنا دشمن ہے.
وعدو و صدیقہ،
اور تمہارے دوست کا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے.
صدیق و عدوک،
اور تمہارا جو دشمن کا دوست ہے وہ تمہارا دشمن ہے.
تمام اینا حقوق است که من بر شما دارم، شما بر من دارید، او بر او داره، همه یه حقوق متقابل.
جو ہمیں حقوق بتائے جا رہے ہیں، یعنی ہر کسی کا ایک دوسرے پہ حق ہے، میرا آپ پر، آپ کا میرے اوپر، معاشرے کے اندر یہ حق بھرا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے.
یکی از حقوق مهم نگهداری راز و سر برادر دی.
ایک اور حق جو ایک مومن کا، ایک برادر مومن کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بنتا ہے وہ اپنے دوست کے راز کی نگہداری ہے.
چشمان سر برادر،
اپنے دوست کے رازوں کو رکھنا، رازداری.
ببینید مخزن اسرار برادرانتون باشی،
یعنی آپ اپنے دوستوں کے رازوں کا خزانہ بن جائیں، صندوق بن جائیں.
اگر افرادی باشند که خزینه اسراران،
اگر کچھ اس طرح کے دوست ہوں گے جو اپنے دوستوں کے رازوں کا صندوق بن جائیں،
خزینے یہ راز ہستن،
ان کے رازوں کو اپنے اندر رکھنا شروع کریں،
چقدر از مسائل عصبی و نفسانی و روانی در بین جامعه کم میشه.
اگر یہی ایک چیز جس پر عمل پیرا ہو جائے معاشرہ، کہ اپنے دوستوں کے رازوں کو اپنے سینوں میں رکھ سکے، اس کو پھیلائے نا، تو معاشرے سے کتنے ہی نفسیاتی اور دوسرے مسائل حل ہو سکتے ہیں.
رازی اقتصادی در من اذیت میکنه،
مثلا کوئی اقتصادی راز ہے،
راز خانوادگی در من اذیت میکنه،
کسی کے مثلا گھر کا معاملہ ہے، راز ہے وہ،
اگر مخزنی پیدا کردم رازم رو گفتم اونم کتمان کرد راه حلم پیدا کرد چقدر خوبه.
مثلا هر انسان کسی نہ کسی طرح پریشان ہوتا ہے، بس اوقات اس کے سی اس کو کوئی راز ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی سے شیئر کرے، لیکن ڈرتا ہے کہ کہیں وہ آگے بیان نہ کر دے. اگر کسی کو کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ اپنی بات کر سکے اور یقین ہو کہ وہ چھپائے گا، سب کو نہیں بتائے گا، تو انسان ہلکا ہو جائے گا.
اما اگر رازداری نہ کردی چی؟
لیکن اگر کسی نے رازداری نہ کی پھر کیا ہوگا؟
معلومه خیلی خرابکاری میشه.
یقیناً معاشرے کے اندر فساد اسی وجہ سے ہوتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں.
حقوق رازداری
مومن کا جو دوسرے مومن پر حق ہے، اس میں ایک حق یہ ہے کہ اس کے رازوں کو رکھا جائے.
این کلام هم داره مولا علیه السلام،
یہ بھی امام علیه السلام کا ارشاد ہے.
فَإِذَا كُنْتَ مِنْ أَخِيكَ عَلَى حَدِّ الثِّقَةِ، وقتی برادری پیدا کردی که بهش اعتماد داری،
اگر تم نے کسی ایک ایسے دوست کو ڈھونڈ لیا، پا لیا کہ جس پر تم اعتماد کر سکتے ہو،
فَبْضُ لَهُ مَالَكَ، مَالِ فَبْضُ لَهُ،
تو اب اس کے اوپر تم بذل کرو، یعنی اس کے اوپر جو خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کرو.
صاف من صافا، مصافحه کو مومنہ کے وقت مصافحه می کنن،
اور اس کے ساتھ مصافحه کرو، جیسے ہم مصافحه،
یا یک رنگ باش مومنہ کے وقت یک رنگ گن، یہ معنی دیگه.
یا اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک رنگ ہو جاؤ.
و آدم ان آدھا،
اور اس کے دشمن کو اپنا دشمن بناو.
وکتم سر رہ،
اور اس کے راز کو اپنے پاس رکھو.
حق پنجم،
پانچواں حق،
توجہ نکردن به شایعات علیه برادران.
پانچواں حق یہ کہ اگر تمہارے برادر مومن کی نسبت کچھ چیزیں مشہور ہو جائیں تو ان پر توجہ مت دو.
این عناوینی رو که من دارم به عنوان حقوق که واقعا هم حقه براتون عرض میکنم، اگر رعایت بشه جامعه برین درست میشه.
میں جن چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ایک برادر مومن کا دوسرے برادر مومن کے اوپر، اگر ان چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو ایک بہترین جامعہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے.
اعتماد ہم یہاں
اعتماد ہو جائیں ایک دوسرے کے اوپر،
اعتماد جائشو پہ بھی اعتمادی میجے،
جو اعتماد کیا جاتا ہے نتیجے میں بے اعتمادی ہو جاتی ہے.
اعتمادی رفتار میگردے،
اگر اعتماد آ جائے گا تو بے اعتمادی ختم ہو جائے گی.
صفا میاد، صمیمیت میاد، یکدلی میاد،
سب پھر ہمدرد ہو جائیں گے، ہمدل ہو جائیں گے، آپس میں خلوص محبت اس طرح کی فضا پروان چڑھے گی.
ایک
دوستوں، کاش آپ ان چیزوں کو لکھ رہے ہوتے. مجھے معلوم ہے آغا جب بھی اس محفل میں آتے ہیں، یہ ہر سال کی آغا کی تاکید ہے کہ لکھا کریں.
اما چیکار کنم؟ حالا مسئله مهم اینه که اینا رو یادداشت کنی.
یہ باتیں وہ ہیں جنہیں آپ کو لکھنا چاہیے، آپ کے سامنے ہمیشہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے یہ باتیں.
حق پنجم، توجہ نکردن به شایعات علیہ مومن.
بس اگر پانچواں حق یہ کہ اگر برادر مومن کی نسبت کوئی آج کے زمانے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہو تو اس کی جانب توجہ نہ کرنا.
ما اگر بخوایم یه جامعه سالم داشته باشیم، یه سازمان سالم داشته باشیم، یه تشکیلات سالم داشته باشیم، این است که به شایعات بیرونی که از بیرون القا میشه توجه نکنیم.
اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آرگنائزیشن صحیح کام کریں، سالم رہیں، ان کے اندر فساد نہ آئے، مشکلات نہ آئیں، اس کا حل یہی ہے کہ جو باہر سے کچھ پروپیگنڈے آتے ہیں ہمارے درمیان داخل کیے جاتے ہیں، ان پہ کان نہ دھریں.
شایعات شکننده،
یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں یہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں چیزوں کو.
شایعات کشنده،
مار دیتے ہیں چیزوں کو.
شایعات
یہی پروپیگنڈا سبب بنتا ہے کہ تعلقات ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. انہی پروپیگنڈوں کے نتیجے میں ایک دوسرے کی نسبت بدگمانی آتی ہے. جب بدگمانی آتی ہے پھر دل آپس میں میل کھانا شروع کرتے ہیں, دلوں کا آپس میں تعلق ختم ہونا شروع ہوتا ہے, نتیجے میں جدائی آ جاتی ہے. دشمن بھی یہی چاہتا ہے, اسی وجہ سے پروپیگنڈوں کو ہمارے اندر ہوتا ہے. جو باہر سے آنے والے پروپیگنڈے ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. مثلا قرآن کریم میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ کی ایک زوجہ محترمہ پر ایک تہمت لگائی گئی,
معلوم در مقابل شایع انفعال کردن, برخورد نکردن,
اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگوں نے کیا کیا, خاموشی اختیار کی, اس کے مقابلے میں کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی, اس کو رد نہیں کیا پروپیگنڈے کو. نتیجے میں کیا ہوا کہ خداوند عالم نے آیت نازل کی اور لوگوں کی مذمت کی.
چرا اجازه می دهید شایع مثل موریانه بنیاد خانواده اجتماع رو
بکنه؟ یعنی خدا نے شدید الفاظ میں مذمت کی, مثلا مثلا اس طرح سے کہا کہ کیوں اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ جو پروپیگنڈا ہے یہ دیمک کی طرح آئے اور تمہاری جڑوں کو کھا جائے.
چرا اجازه می دهید شایع باعث بدنامی بشه؟
کیوں اجازت دیتے ہو اس بات کی کہ پروپیگنڈے کی فضا حاکم ہو جائے تمہارے سرکلز کے اندر اور ایک دوسرے کی نسبت پر گمانی
پیدا ہو؟
ذہنوں میں رہے کہ پروپیگنڈا فقط ایک پروپیگنڈا نہیں ہوتا, جھوٹ ہوتا ہے, غیبت ہوتی ہے, تہمت ہوتی ہے, کسی کی عزت برباد کر دی اتنی ہوتی ہے. یعنی ایک پروپیگنڈے کے اندر یہ کم سے کم پانچ عناصر ہوتے ہیں, پانچ مضمون صفات ہوتی ہیں, اور یہ پانچوں کی پانچوں وہ چیزیں کہ جن کی شریعت کے اندر انتہائی مذمت کی گئی.
البتہ در این که این عشق چیه, کجا بوده, بر کدام یکی از خانم های رسول الله بوده, اختلاف ده.
البتہ یہ جو مسئلہ بیان کیا کہ جس کے بارے میں قرآن میں آئے, تو یہ مسئلہ عف کا کہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ کون سی زوجہ سے متعلق ہے اور کہاں ہوا تھا یہ واقعہ, وہ اختلافی مسئلہ ہے. فعلا اس کو صرف نظر کر رہے ہیں.
راجے بے شایع مولا فاض بیان
ہی اسی پروپیگنڈے کے حوالے سے امام نے ارشاد فرمایا.
ببینید امیر المومنین بہترین مطالب
ذہنوں میں رکھیے گا کہ امام علی علیہ السلام نے جو مطالب بیان کیے وہ اجتماعی طور پر جو بہترین نکات, دقت طلب ظریف نکات ہو سکتے تھے, وہ ان کے امام نے بیان کیا ہے.
تفحص کنن, تجسس کنن, تفکر کنن, ببینن آیا امیر المومنین بیشتر ظرافت مسائل اجتماعی رو دارد یا نه.
اس بات پہ تحقیق کرنی چاہیے, جائیے تحقیق کیجیے, مطالعہ کیجیے, ریسرچ کیجیے اور ڈھونڈ کر نکالیے کہ واقعی جو ظرافتیں امام علی علیہ السلام کے اجتماعی مسائل میں ہیں وہ کہیں اور ملتی ہیں کہ نہیں.
ایک جامعہ نوفا بعد از نبی مکرم
رسول اکرم کے بعد ایک تازہ معاشرہ وجود میں آیا تھا,
باید حقوق اخلاقی نہادینہ بشے,
ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر اخلاقی حقوق کا احقاق ہونا چاہیے تھا, زندہ ہونا چاہیے تھے.
حکومت ہم کے دنبال کار خودش بودے,
حکومت اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی.
امیر المومنین وظیفہ تھی
اس زمانے میں, رسول اللہ کے بعد, رسول اللہ کی حیات طیبہ کے بعد حکومت اپنے اپنے مسائل میں لگی ہوئی تھی, معاشرہ بھی تازہ تھا, اس کو ضرورت تھی اخلاقی اجتماعی مسائل کی,
اخلاقی حقوقی رو بیان
کرنے. لہذا امام علی نے اپنی ذمہ داری بنایا اور اپنی ذمہ داری سمجھا کہ اس تازہ آباد ہونے والے معاشرے کو اجتماعی حقوق کے بارے میں بتایا گیا. اسی لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہم نے جو زیادہ تر روایت پڑھی ان کو امام علی علیہ السلام سے نقل کیا. حکومت پر آئے, پروپیگنڈا جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا, ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف لگا ہوا تھا.
یادتان باشد برای اختلاف تو جامعه دشمن بہترین راہ شایع پراکنه.
ذہن میں رہے کہ دشمن کا سب سے بہترین ہتھیار چیزوں کو خراب کرنے کے لیے پروپیگنڈا ہوتا ہے.
دشمن شایعہ رو میسازد,
دشمن پروپیگنڈوں کو بناتا ہے,
جاهل دوست رو پراکنده میکنه.
اهم نکته دشمن پروپیگنڈوں کو ایجاد کرتا ہے اور جاہل و نادان دوست اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
جوان ہاں اینا درس ہے برای آیندتون خیلی مفید ہے۔
دوستوں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں جوانوں یہ آپ کے آئندہ سے متعلق ہے، آپ کے لیے کر رہا ہوں۔
میں سال ایک بار شما رو گیر میارم مجبورم یہاں بار بزنم۔
اور میں بھی چونکہ سال میں ایک مرتبہ تو آپ سب مجھے ملتے ہیں لہٰذا میں بھی ساری باتیں آپ سے کر دیتا ہوں۔
مزاحم بکنم بعد مثل چیل کے از بسم اللہ فرار میکنم و دیگه شما رو نمیبینم۔
جیسے کہ جن ہوتا ہے کہ اس نے کہا بسم اللہ ایک دفعہ پڑھ دی جاتی ہے پھر وہ ہاتھ نہیں آتا دوبارہ، آپ لوگ بھی سال میں ایک مرتبہ ہاتھ آتے ہیں تو میں مزاق تھا لیکن میں مثلا اپنی ذمہ داری آقا مجبور کا لفظ استعمال کریں، میں کہوں گا کہ آقا ذمہ داری کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری کے بیان کرو۔
خدا رو مکلف و موظف میدونم،
میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ان بات،
باور کنید خیر خواہ کنم،
میں یقین رکھیے اس بات پہ کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں،
دل سوز شما هستم،
میرا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے،
نقص شما رو نقص خودم میدونم، عیب شما رو عیب خودم، قوت شما رو قوت خودم،
اگر آپ کے اندر کوئی نقص و عیب ہو میں اس کو اپنا نقص اور عیب سمجھتا ہوں، اسی طرح آپ کے اندر کوئی قوت و صلاحیت ہو وہ بھی میں اپنی طرف سمجھتا ہوں۔
خلاصہ بشایات اعتنا نکنید،
لہذا پروپیگنڈوں پہ بہت توجہ نہ دیں۔
مولا اون وقتی که شایعات جامعه رو گرفته بود،
اون زمانه میں جب امام علیہ السلام ظاہری حکومت پر آئے تو پروپیگنڈے اپنے عروج پر تھے۔
پر ایها الناس مردم،
امام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں،
من عرف من اخیه وثیقه، اگر میدانی برادرت قابل اعتماده،
امام نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا برادر مومن قابل بھروسہ ہے،
در دین وثاقت داره،
دین کے اندر قابل اعتماد ہے،
وسداد طریق داره، راہ استوار داره،
اور اس کا راستہ سیدھا ہے،
فلا يسمعن فيه اقاويل الرجال، گفتهای دیگران، نمیگه قول الرجال، میگه اقاويل، چرندای مردم رو مپذیر۔
اب اگر تم نے دیکھ لیا کہ تمہارا برادر دینی قابل اعتماد ہے، دینی معاملے میں قابل بھروسہ ہے اور سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، تو اب اس کے بارے میں ہونے والی باتوں، ایک بات کی بات نہیں کی، باتوں کی بات کی، اس کے بارے میں ہونے والی باتوں پر توجہ نہ دو، نہ سنو، چرن چرحلہ چرن مشکل ہے، یعنی اس کے بارے میں ہونے والی بیہودہ باتوں پہ توجہ نہ دو، بیہودہ باتوں پہ توجہ نہ دو۔
روایت دوم از امیرالمومنین،
دوسری روایت امام علی علیہ السلام سے۔
خب حالا یه کاری هر بی از برادرت میبینی،
مثلا آپ نے اپنے برادر مومن سے کوئی کام دیکھا،
گفتم وثیقه در دین دارد صداقت طریق دارد،
یعنی یہ وہ بھائی ہے کہ جو دینی معاملے میں بہرحال قابل بھروسہ ہے، یعنی دینداری ہے اور راستے پر چلنے والا ہے، مثلا اس سے کوئی کام سرزد ہو گیا، مجھے سمجھ میں آئے کہ کام اچھا نہیں ہے، مثلا اپنے بھائی کے اس کام کو کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ اچھا نہیں ہے، اس کام کی توجیہ کرو۔ پھر اگر تم نے دیکھا اس نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو اچھی بات نہیں ہے،
اگر می توانی محملی برای او پیدا کنی محمل رو پیدا کن،
اگر تم نے اس سے کوئی ایسی بات سنی جو اچھی نہیں، نامناسب بات سنی، نامناسب گفتگو سنی، تو اس کو کسی اچھی بات پر حمل کر سکتے ہو تو کرو۔
پس برادران به شایعات توجه نکن،
پس دوستوں عزیزوں پروپیگنڈوں پر زیادہ توجہ نہ دیں،
معنی این هر چی به شایعات توجه نکنید این نیست که ساده لوحانه هر چیزی رو بپذیرید،
اہم نقطہ ہے، اگر اس بات کو کہا گیا کہ پروپیگنڈوں پر توجہ نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں کہ سادہ لوہی اختیار کر لیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہو اس سے آنکھیں بند کر لیں، نہیں، سادہ لوہی نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں کہ جہاں احتیاط کا میدان ہے احتیاط کرنی چاہیے وہاں احتیاط کو ہاتھ سے چھوڑ دیں، احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ چھٹا حق ایک برادر مومن کا دوسرے برادر مومن پر یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اتہام تہمت نہ لگائیں،
حق
ایک برادر مومن کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اس کے نسبت تہمت نہ
لگاؤ.
اجتماعی اور آرگنائزیشنل جو ورک ہوتا ہے, سازمانی جو کام ہوتا ہے, اس میں معمولاً تنظیمی کاموں میں تہمت کا میدان بہت زیادہ مہیا ہوتا ہے. یہ قابل دقت نکات ہیں.
امام صادق
اللہ علیہ
وسلم
امام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی اپنے بھائی کو متہم کرے, اگر کوئی اپنے برادر مومن پر کوئی تہمت لگائے تو جس طرح نمک پانی کے اندر جا کے گھل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ایمان اس کے سینے سے ختم ہو جاتا ہے. ساتواں, اچھا آٹھواں حق جو ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر, اس کی عزت کی حفاظت, آبروداری ہے.
یاد رکھنا باشا بعض عظیم حقوق ها حق ها اخلاقی ہے, بعضی اخلاقی فقہی ہا.
ذہن میں رہے کہ یہ جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے بعض جو ہیں وہ اخلاقی دائرہ کار میں آتے ہیں, بعض اخلاقی اور فقہی دونوں دائرہ کار. میں ابھی جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں فقہی باتوں کو بیان نہیں کر رہا. فقہی بات کا میدان الگ ہے, اس کو اس کی جگہ پہ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن بعض حقوق ایسے ہیں کہ جو دونوں دائرہ کار میں آتے ہیں, فقہ کے اندر بھی, یعنی ان میں سے بعض حق ایسے ہیں کہ جن میں حق اخلاقی طور پر بھی گفتگو ہوتی ہے اور فقہی طور پر بھی. ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے برادر مومن کی آبروداری کی جائے, اس کی عزت کی حفاظت کی جائے. کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے برادر مومن کی عزت کو برباد کرے.
پیغمبر اکرم ان روایات جالبی ہے,
یہ بہت خوبصورت ظریف روایات ہیں.
اونایی که میگن هر کسی صحابه شد او عادله, این روایات رو ظاهرا یادشون رفته, نمیبینن, نمیدونن چجوره.
مثلا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہے وہ عادل ہے اور ہم اس کے اقتدا کر سکتے ہیں, وہ ان روایات کو یا تو دیکھ نہیں پائے یا سمجھ نہیں پائے. مثلا ایک برادر مومن کی آبرو داری, عزت داری, رسول اکرم نے خطاب کے دوران فرمایا,
یا معشر من اسلم بلسانه,
اے وہ گروہ کے جو
جمعیتی که با زبان اسلام آورد.
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, اے وہ گروہ کے جس نے اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے.
فلم یخلص ایمان فی قلبه, اما ایمان در خانه دل جا نگرفته.
ابھی تمہاری زبانوں پر اسلام ہے لیکن تمہارے دلوں میں یہ اسلام داخل نہیں ہوا ہے.
بیشتر خطاب منافقین,
کہ اس خطاب میں جو رسول اللہ نے خطبہ دیا ہے اس کا مخاطب منافقین ہیں.
لا تذم المسلمین, انقدر مسلمین مذمت نکنی.
ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ مسلمانوں کی اس قدر مذمت نہ کرو.
با مذمت کردن آبروی مسلمان میبرد.
تم اس مذمت کے ذریعے مسلمانوں کی عزت کو برباد کر رہے ہو.
لا تذم المسلمین,
مسلمانوں کی عزت برباد نہ کرو.
لا تتبعوا اوراتهم, دنبال اینکه عیبی از ما پیدا کنید نگردید.
اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہو.
فانه من تتبع اوراتهم فتتبع الله اورته, هر کس دنبال عیبجویی از دیگران باشد تا کشف عورتی بشود از او,
یاد رکھو کہ اگر تم اپنے برادران مومن کے عیبوں کی تلاش میں رہو گے تاکہ ان عیبوں کو لوگوں میں لا کر اسے رسوا کرو, تو جو بھی یہ کام کرے گا پھر خدا اس کے عیب کو لوگوں میں لا کے اسے رسوا کرے گا.
اگر کسی آمد حفظ آبروی مومن کا,
اور اسی کے برعکس کسی نے اگر ایسا کام کیا کہ کسی مومن کی عزت کی حفاظت کی,
عرض او در خطر بود, آبروی او در خطر بود, آمد کاری کرد آبرو جمع بود.
مثلا کسی برادر مومن کی عزت خطرے میں تھی کسی کام کی وجہ سے, اور کسی نے آگر اس کی عزت کا پردہ رکھا, اس میں مدد کی.
بعد ان روایت پیغمبر اکرم,
یہ بھی روایت رسول اکرم سے ہے,
فرمود من رد عن ارض اخیه المسلم
اور جس نے اپنے مومن برادر کی عزت کا پردہ رکھا اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. ہم نے سات حقوق بیان کیے ہیں, جو میں نے اپنے پاس لکھے تھے وہ 19 حق ہیں, 12 حق باقی رہ گئے. جو اگر کوئی چاہے کہ باقی حقوق کو بھی سنیں اور پہچانیں ہمیں خوشی ہوگی. یعنی آقا کہہ رہے ہیں کہ آئیے پوچھئے سنیے. آقا نے کیوں ختم کر دیا ابھی گفتگو, ابھی 7 بیان کیے تھے 12 باقی تھے. فرماتے ہیں کہ مجھے جس وقت یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو گئے, میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں.
مسئلہ یہ
ایک حق جو ہم سب کی گردنوں پر اس وقت عائد ہو رہا ہے مسلمانوں کی نسبت, وہ غزہ کا حق ہے. کیا ہمیں غزہ کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ بعض وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے, وہ دنیا کے اس کونے میں ہم اس کونے میں, ہمارا کیا تعلق ہے؟ بہت ہی عجیب سی بات ہے.
اگر ہم جفا کردن ما نباید وفا را از دست بدیم.
اگر ہماری نسبت کسی نے جفا بھی کی ہو تب بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کی نسبت جفا کریں, ہمیں وفا کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے.
یادتون باشه شریعت شارع مقدس راضی نیست کی تفاوت باشه.
شارع مقدس اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی نسبت لاپرواہ ہو جائیں.
ان آغا میاں دیگر کہ انہوں سننے ہیں نماز سے اچھا
مثلا کوئی آگے بولے کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اہل سنت کی آبادی ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمیں کیا نہیں.
ان وقت کہ طالبان وہ حملے امریکہ پر افغانستان سقوط کرد,
جب امریکہ نے حملہ کیا اور طالبان نے افغانستان میں سقوط کیا,
میں رفتم خدمت آیت اللہ وحید استاد بزرگوار,
میں اس وقت آیت اللہ وحید خراسانی کی خدمت میں گیا.
میں فرمودم کہ پاکستان چه خبر,
تو مجھ سے آقای وحید نے پوچھا پاکستان کے کیا حالات ہیں,
این مسئله سقوط طالبان در افغانستان چه اثری گذاشته,
اور جو طالبان نے سقوط کیا ہے امریکی حملے کے بعد اس کے کیا اثرات پاکستان پر پڑے. تو میں نے جواب دیا کہ شیعہ بہرحال خوش ہیں کہ طالبان کی حکومت کی پٹائی لگی, طالبان کی مار پڑی.
آقایان چطور
خوش تھا؟ تو آقای وحید نے پوچھا کہ اچھا لوگ تو خوش ہیں, شیعہ لوگ تو خوش ہیں, علماء کا کیا عکس العمل ہے؟ تو میں نے کہا وہ بھی بہت خوش ہیں.
ارے
آقا وحید نے کہا کہ تعجب کی بات ہے, کیا یہ شارع مقدس کے اس سے واقف نہیں ہے؟
مگر اسلام راضی سی بلد الہادی و کفری بھی بلد اسلامی حملے کنے ولو حکمانش طالبان بشن.
کیا اسلام میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ کسی اسلامی ملک پر چاہے اس کی حکومت طالبان کے ہاتھوں میں کیوں نہ ہو کسی کافر ملک کے حملے کے ذریعے سے وہ ختم ہو جائے؟
لم یجعل اللہ للکافرین علی المسلمین سبیلا, یہ حق ہے,
یہ ایک حق ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں پر کافروں کو کبھی سلطہ نہیں دیتا.
یہ حق ہے. در باب حقوق مسئلے ارتباط و تعامل ما با اہل سنت
ہماری چیپٹرز کے اندر اس پہ بہت روایات موجود ہیں کہ کس طرح دوسرے مذاہب کے ساتھ برادران اہل سنت کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے.
مسلمانی
ہم سب کا ایک عنوان ہے کہ ہم مسلمان ہیں.
عنوان مسلمان حق دیگر مسلمانان رو باید جا بیاریم.
ہم سب کا عنوان مسلمان ہونا ہے اور بے عنوان مسلمان ہم سب کا ایک دوسرے پہ حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں.
جنوب لبنان باشد، غزہ باشد، عراق باشد، سوریہ باشد، ہر جگہ باشد،
کسی بھی جگہ استکباری حملہ ہو، چاہے جنوب لبنان ہو، غزہ ہو، عراق ہو، کوئی بھی سرزمین ہو، ہمیں چاہیے اس کے لیے حمایت.
ما که بعض مثل بعضی از حاکمان بیدین شکلی اول به سر نیستیم که
مشکل شد. یعنی ہم حکمرانوں کی مانند تو نہیں ہیں کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں ہوا کرتا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشروں پہ ہو کیا رہا ہے. جو معمولاً جو سعودی شال ہوتی ہے، شاید اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کی مانند نہیں ہے کہ جو سروں پہ بس وہ پہن کے گھومتے رہتے ہیں.
ما برای مسلمین دل می‌سوزونیم.
ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا درد ہوتا ہے. جہاں
مگر می شود نشست و نظاره کرد، اسرائیل بیاید بزند بکشد، حمام خون بپا کند، سحری مردم غزه با خون بچه هاشون باشه.
کس طرح ممکن ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، کوئی عکس العمل نہ اپنی طرف سے شو کریں؟ کس طرح ممکن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ اسرائیلی بمبار طیارے آتے ہیں، وہاں کے مظلوم لوگ سحری میں اپنے بچوں کے خون کے ساتھ سحر اور افطار کے دسترخوانوں پر بیٹھتے ہیں؟ ہم خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟
حق به عنوان ایک حق در کنار قضیه
ہم اس حق کی بنیاد پر کہ جو ایک مومن کا مومن پر ہے، ایک مسلمان کا مسلمان پر ہے، ہم اہل غزہ کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں.
و آقایان که چپی اغال دارن برای اسرائیل لشکر آماده می کنن به نام داعش،
اور جو دوسرے افراد ہیں وہ اسرائیل کی حمایت میں، جو حکمران ہیں، جو خائن لوگ ہیں، وہ داعش کے نام سے اسرائیل کی حمایت میں ایک لشکر تیار کر رہے ہیں.
مسلسشون
ایک برا منحوس مثلث بنایا جا رہا ہے.
امریکہ، انگلیس، اسرائیل زلے دیگه شده میگا.
ایک مثلث ہے جو انتہائی منحوس مثلث ہے کہ جس میں ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف برطانیہ ہے، ایک طرف اسرائیل، اور بھی کچھ ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا.
برای برهم زدن جهان اسلام،
اسلامی دنیا کو تہوبالا کرنے کے لیے سب میدان میں آ گئے ہیں.
نتانیاهو به خودش اجازه بده بگه وقت تغییر مرزهای کشورهای اسلامی فرا رسیده.
یعنی یه انہی حکمرانوں کی سیاہکاریوں کا نتیجہ ہے کہ نتانیاهو آگے جرأت سے بیان کرتا ہے کہ اب اسلامی حکومتوں کی حدود اور ان کی بارڈرز کو سکیڑنے کا وقت آ چکا ہے.
ما کنار کنار غزہ هستیم.
ہم اسی حق کی بنیاد پر غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں.
ولو اینکه جفا کنن بعضی از افراد،
چاہے ان میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ جفا کریں، وفا نہ کریں، کوئی فرق نہیں.
ما برا خدا یک قصد قدم برمیداریم،
چونکہ ہم نے ان کی خاطر کبھی سپورٹ بھی نہیں کیا. ہم تو جو غزہ کا خدا ہے اس کی خاطر سپورٹ کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
درود بھیجیے محمد علیہ وسلم.